من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستو, محترم ماؤں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورہ کہف بھی مکمل کر لیا. اب اس وقت سورہ مریم پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. سورہ مریم سورت نمبر 19 ہے اور پارہ نمبر 16 خالہ علم کے پارے میں یہ سورت آتی ہے. اس کے سلسلے میں کل گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی, کیا پس منظر تھا, اور پھر اس کا موضوع کیا ہے, کس مقصد کے لیے یہ سورت نازل کی گئی, اس پر کل گفتگو ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر جب زندگی تنگ کر دی گئی, مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اللہ کے حکم سے کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں. اور حبشہ چونکہ ایک نصرانی ملک تھا, تو نصرانی ملک میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا جائے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تاکہ صحابہ اکرام جاتے ہوئے اس سورت کو لے جائیں اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے بارے میں ایک واضح موقف اسلام اختیار کرتا ہے وہ ان کو سنایا جائے. یہ وجہ تھی جس کے لیے یہ سورت نازل ہوئی تھی. اور پھر اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ یعنی نصارہ کے بارے میں یہ بات آ گئی کہ ان کی جڑ اور بنیاد کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے پاس بھی کوئی بنیاد اور جڑ نہیں ہے. ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے, رسول کے رسالت کے انکار کی وجہ سے, اور پھر پے در پہ اپنی کتاب کی تحریف اور غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلکا کر دیا دنیا کے اندر, ان کا کوئی وزن باقی نہیں رہا. سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھا, سورہ مریم میں یہ نصارہ کے بارے میں یہ بات آ گئی کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہے, یہ بے جڑ اور بے بنیاد لوگ ہیں اور ایسے لوگوں پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا. قریش کے لوگ ان پر بہت تکیہ کرتے تھے, اعتماد کرتے تھے کہ یہود ہمارا تعاون کریں گے, نصارہ ہمارا تعاون کریں گے محمد کی تحریک کو کچلنے میں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ کچھ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کی شروعات ہوتی ہے کاف ہا یا عین صاد. یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات پر تفصیلی گفتگو کئی مرتبہ ہو چکی ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا. اس سورت کی شروعات اٹھان جو ہو رہی ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں, زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی جو بشارت دی اس سلسلے کے واقعات کی کڑی سے شروع ہوتی ہے گفتگو. انشاءاللہ یہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دونوں پر آخر میں ذرا تفصیلی گفتگو کروں گا. یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے, اس کی یاد دہانی ہے اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اس کا مطلب یہ کہ زکریا یا یحییٰ یا اس طرح کے دیگر انبیاء کے واقعات حالانکہ تورات اور انجیل میں نازل کیے جا چکے ہیں, لیکن یہود اور نصارہ ہیں کہ انہوں نے ان واقعات سے کوئی سبق نہیں لیا. ان برگزیدہ بندوں سے, ان نیک بندوں کی زندگیوں سے اور سیرت سے انہوں نے کوئی پیغام نہیں لیا. آپ کم از کم اس سے بہرہ مند ہو جائیے, آپ اپنے صحابہ کو اس سے بہرہ مند کیجیے, فائدہ اٹھائیے. ان بزرگوں کے واقعات تمہیں سنائے جا رہے ہیں. ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا, اس رحمت کا, اس فضل کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا. وہ کیا فضل تھا, وہ کیا اس کی رحمت تھی, اس کا ذکر آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ نارا ربہ ندا ان خفیا, زکریا نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا, آہستہ سے پکارا, راز و نیاز کی اس نے گفتگو کی. زکریا علیہ السلام بائبلیکل ٹرمز میں کاہن تھے، یعنی یہ کہ وہ مسجد اقصا کے ہیکل سلیمانی کے متولی تھے، اس کے نگرانی کے ذمہ دار تھے، اور اسے پاک صاف کرنا، اس کی رکھوالی کرنا، اس کے انتظامات کرنا، چراغ روشن کرنا، یہ سارا کام ان کے ذمہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے. اور ایک محراب ان کے لیے خاص تھا، اس محراب میں بہت دیر زیادہ عبادت کے لیے گزارتے تھے. اس محراب میں ایک رات اعتکاف میں تھے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اور وہ دعا یہ کہ کافی بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، اپنی اس سن رسیدہ بڑی عمر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، چپکے چپکے پکارا انہوں نے، آہستہ سے پکارا، خاموشی کے ساتھ پکارا. اور حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ ان برگزیدہ بندوں سے سیکھنا چاہیے کہ بندہ آہستہ سے پکارے، راز و نیاز کی گفتگو کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جس کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، جس کے اندر اثر پذیری ہوتی ہے، اور قبولیت کا مادہ اس کے اندر مادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آہستہ سے، خاموشی سے، چپکے سے، راز و نیاز سے پکارا جائے. پکارا انہوں نے، کیا پکارا؟ اب یہ دیکھیے دعا کتنی پیاری ہے. تمہید پہلے اٹھائی، اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے بندوں کو کہ دعا کیسی کرنی چاہیے. آدمی چھوٹنے کے ساتھ اپنے مطالب کو بیان نہیں کر دینا چاہیے، اپنے ریکوائرمنٹ کی لسٹ اور فہرست اللہ کے سامنے پیش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تمہید باندھی جائے، کچھ پریفیس باندھا جائے. اور یہاں تمہید جو حضرت زکریا نے اٹھائی اللہ کے سامنے وہ یہ کہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس، اے پروردگار، اے میرے مالک، میری ہڈیاں تک خشک ہو چکی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا، میرا جسم خشک ہو چکا، میری ہڈیاں بھی سوکھ چکی ہیں، ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ بھی خشک ہو چکا ہے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگنے سے پہلے، اولاد کو مانگنے سے پہلے جو تمہید اٹھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ پروردگار، ظاہری اسباب تو مناسب نہیں، ظاہری اسباب سے تو نہیں لگتا کہ مجھے اولاد ہوگی. اور اس کو مانگنے کا طریقہ یوں اٹھایا انہوں نے، تمہید یوں اٹھائی کہ پروردگار، میں بہت خشک بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، ہڈیوں کے اندر کا گودا خشک ہو چکا ہے، واشتعل الراس، اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے کالے بال سفید ہو چکے ہیں. اپنی مجبوری کا اظہار کیا، تمہید یوں اٹھائی کہ میں بالکل اس حالت میں پہنچ چکا ہوں کہ نہ میرے ہڈیوں کے اندر قوت ہے، نہ میرے بال کالے ہیں، بالکل میں بوڑھا خشک ہو چکا ہوں، ایسا حال میرا ہو چکا ہے. یعنی ظاہری اسباب تو اس کی اجازت نہیں دیتے، گنجائش نظر نہیں آتی ظاہری اسباب سے کہ مجھے کوئی اولاد ہوگی. تو پہلے تمہید انہوں نے یوں اٹھائی. اس کے بعد کہا، دوسری بات انہوں نے کہی وہی کہ ولم اکم بدعا اک ربی شقیہ، اے پروردگار، کبھی بھی میں زندگی میں تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا. یہ دعا اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے. بندہ جب دعا کرے تو یوں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جلد از جلد متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف نگاہ کرے. تو ایسی دعا انہوں نے کی کہ پروردگار، ایک تو یہ ہے کہ میری ہڈیاں خشک ہو چکی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا، کبھی بھی میں واپس میرا ہاتھ لوٹایا نہیں گیا خالی ہاتھ، آج کیسے میں خالی ہاتھ لوٹ سکتا ہوں. یہ تمہید انہوں نے باندھی. اس کے بعد کہا وانی خفت الموالی من ورائی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اب جانے والا ہوں اس دنیا سے، لیکن مجھے اپنے رشتہ داروں سے کوئی خوشگمانی نہیں ہے، مجھے ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے، میرے بعد اس مشن کے علم بردار نہیں ہوں گے. ان کی یہ فکر نہیں تھی کہ میری جائیداد پر میرے رشتہ دار قبضہ ماریں گے اور میرا فلاں اور فلاں جو نقصان کریں گے، یہ نہیں ہے. میں جس مشن کا علم بردار ہوں، میں جس دعوت کا پیغام لے کر آیا ہوں، اے پروردگار، مجھے لگتا نہیں کہ میرے خاندان میں کوئی اس مشن کا علم بردار ہوگا. یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ دعا ہے. آدمی اپنی بیوی کے انتخاب کے وقت، خاص کر نوجوان لوگ جب جوانی کے جوش میں ہوتے ہیں، بیوی کا انتخاب کا مرحلہ آتا ہے، بہت سی چیزوں کا آدمی سامنے رکھتا ہے کہ کیا کیا معیار پر لڑکی کو منتخب کیا جائے. کوئی پروفیشنل ہے تو اپنے پروفیشن کے لحاظ سے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو سلیکٹ کرتا ہے، انجینئر ہے تو انجینئر کو سلیکٹ کرتا ہے، کوئی استاد ہو تو استاد کے لیے سلیکٹ کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے. پروفیشن نہیں، مومن کے سامنے اپنا مشن ہونا چاہیے. یہ بنیادی پیغام ہے اس دعوت کے اندر، اس دعا کے اندر، کہ مومن اپنے پروفیشن کے بارے میں فکر نہیں کرتا، اپنے مشن کو جاری رکھے، اس کے جانے کے بعد بھی وہ پیغام جاری رہے. کہا کہ بھائی خفت الموالی من ورائی، میرے جانے کے بعد میرے رشتہ داروں سے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ یہ دعوت کا کام وہ انجام دیں گے، تو کون کرے گا یہ کام؟ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے مجھے ایک لڑکا چاہیے. وکانت امراتی آخرا، اور میری بیوی وہ بھی بانجھ ہے، بوڑھی بانجھ ہے، اب اس سے بھی امید نہیں کی جا سکتی. میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، میرے خاندان کے اندر بھی اس دعوت کے فریضے کو انجام دینے والا کوئی نظر نہیں آتا. اے مالک، میں کیا کروں؟ فہب لی من لدنک ولیا، مجھے ایک وارث عطا کر، مجھے ایک اولاد عطا کر. دعا مانگنے سے پہلے پہلے تمہید کتنی پیاری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے ایک پیاری اولاد عطا کر. وہ اولاد کس لیے؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرے دعوت کی وراثت اور آل یعقوب سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا جو سلسلہ چل پڑا تھا، اس دعوت کے فریضے کو، اس مبارک کام کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک اولاد چاہیے. یرثنی و یرث آل یعقوب، میری وراثت اور آل یعقوب کی وراثت، وہ عظیم کام وہ عظیم وظیفہ حیات, وہ دعوت کا فریضہ, وہ نبوت کا کارنامہ, اس کام کو انجام دینے کے لیے پروردگار فحبلی ملت ان کا ولیہ, مجھے ایک اولاد عطا کر. وجعلہ رب رضیہ, اور دعا مانگی جائے اولاد کے لیے, تو بہت بیوٹیفل دعا یہاں ملے گی آپ کو. نوٹ کیجئے کہاں کہ وجعلہ رب رضیہ, پروردگار مجھے ایک ایسی اولاد عطا کر. کیسی اولاد؟ ہم بھی دعا مانگتے ہیں اولاد کے لیے, صحت مند ہو, گوری اولاد ہو, کلر ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, کیا کیا ہم مانگتے پتا نہیں. یہاں کہا کہ وجعلہ رب رضیہ, پروردگار مجھے ایک ایسی اولاد عطا کر, ایسا انسان عطا کر جو پسندیدہ ہو. ایک لفظ کے اندر کتنی معنوں کی دنیا موجود ہے آپ نوٹ کیجئے. ایک ایسی اولاد عطا کر جسے عقل سلیم ہو, جسے قلب منیب عطا کیا گیا ہو, جس کے اخلاق پختہ ہوں, جس کے کردار اعلیٰ قسم کے ہوں, وہ پسندیدہ رب بھی ہوں, وہ محبوب خلائق بھی بنے, ایسی اولاد ہمیں عطا کر. کتنی پیاری دعا, اور کیجیے اس دعا میں. ایسی اولاد عطا کر جس کے قلب کے اندر سوز و گداس موجود ہو, ایسی اولاد عطا کر جو انسانوں کی فکر کرنے والی, انسانوں کی بہبودی کا کام کرنے والی اولاد مجھے ملے. ایسی اولاد عطا کر جو تیری بھی مطیع پرما بردار ہو, والدین کی بھی اطاعت کرنے والی اولاد ہو. ایسی اولاد عطا کر جو آنکھوں کا نور ہو, دل کا سرور ہو. کیا پیاری دعا, ایک لفظ کے اندر پسندیدہ انسان, ہر لحاظ سے پسندیدہ, خدا بھی پسند کرے, بندے بھی پسند کرے, ماں باپ بھی پسند کرے, دنیا پسند کرے, دشمن بھی پسند کرے, ایسی پیاری اولاد عطا کر. وجعلہ ربی رضیہ, پروردگار مجھے ایسی پیاری اولاد عطا کر جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں, ایسے کمالات والی اولاد مجھے عطا کر. کیا پیاری دعا ہے, دعا مانگی انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں, جب دعا مانگی جاتی ہے خلوص سے اور نیک مقصد کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو رد نہیں ہوتی. فوراً اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی, فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہیں, ہم تم کو ایک اولاد کی بشارت دیتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. اور کیجیے کہ ایک آدمی جب اللہ تعالیٰ کے در پر اپنے آپ کو ڈال دے اور کہے کہ میں نے اسی در سے پایا ہے, اس در کے علاوہ میرے لیے کوئی اور در نہیں ہے, اور آج بھی میں اسی در سے پاؤں گا, زندگی بھر میں نے یہی سے پایا ہے, آئندہ بھی میں اسی سے پاؤں گا. جب بندہ اپنے آپ کو خدا کی چوکھٹ پر ڈال کر گڑ گڑانے لگتا ہے, مانگنے لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو بھی خالی ہاتھ لوٹاتا ہے, شرم آتی ہے. فوراً اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی, کہا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی. کیسی دعا ہے. اور آدمی جب دعا کرتا ہے خلوص کے ساتھ نیک مقصد کے لیے, تو اس راستے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس راستے سے آدمی کا وہم گمان نہیں ہوتا, اور اس چاند سے مدد کرتا ہے کہ ظاہر پر اس لوگ پریشان ہو جاتے کہ کیا ہوا, یہ کیسے ہو گیا اولاد اس عمر میں, جبکہ باپ بھی بوڑھا, ماں بھی بوڑھی, بانجھ, ایسے لوگوں کو کیسے اولاد ہو گئے. ظاہر پرست لوگ انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں, تعجب کرنے لگتے ہیں. تو اس راستے سے اللہ تعالیٰ نے اس شان سے اولاد عطا کی, کہا کہ بے غلام ایک لڑکا عطا کریں گے, اسمہ یحیٰ, اس کا نام ہوگا یحیٰ. اور وہ نام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لم نجعل لہ من قبل سمیا, دونوں باتیں, اس نام کا کوئی لڑکا آج تک پیدا نہیں ہوا, یحیٰ نام کا ایک لڑکا ہم تم کو عطا کرنے والے ہیں. یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بے نظیر اولاد ہم تم کو عطا کر رہے ہیں. ایسی نظیر دنیا میں نہیں ملے گی کہ جبکہ والدین 90 سال اور 80 سال کے ہو چکے ہوں, بوڑھے ہو چکے ہوں, بانجھ ہوں والدہ اس کی, اور اس میں اس آخر عمر میں اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرے. لم نجعل من قبل سمیا, ہم نے کبھی ایسی نظیر دنیا کے اندر پیدا نہیں کی, اب تم کو ہم ایک اولاد عطا کرنے والے ہیں. فرشتے نے جب آواز دی غیب سے, تو اطمینان کے لیے انبیاء اس طرح سے کرتے ہیں, انبیاء کو اطمینان کے لیے اب سوال انہوں نے اللہ سے یہ کیا, قال ربی انا یکونی لی غلام, دعا تو مانگی اللہ تعالیٰ سے اور جواب فرشتے کے ذریعے سے ملا. اب ان کو ڈاؤٹ تھا کہ واقعی فرشتے کا جواب تھا یا میرے دل کی صدائے باز گشت, وہ آواز گنبد کی آواز تھی, ڈاؤٹ ہوا. انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ خالا ربی انا یکونی لی غلام, پروردگار کیا مجھے تو اولاد عطا کرے گا اس عمر میں, وکانت امراتی آخرا, جبکہ میری بیوی بوڑھی سوکھی خشک بانجھ ہو چکی ہے, وقت بلغت من الکبر اتیا, اور میں بھی سوکھا بوڑھا ہو چکا ہوں, کیا ایسے میں تو مجھے اولاد عطا کرے گا. کنفرمیشن کے لیے انہوں نے پھر سوال کیا اللہ تعالیٰ سے, کہا اللہ تعالیٰ نے قالا کذلک, ہاں ضرور ایسا ہی ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قال ربک ہوا علیہ حیین, پروردگار کے لیے بہت آسان بات ہے, ذرا سی بات ہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیوں؟ وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا, اس سے پہلے جب تم کو پیدا کیا تمہارا وجود نہیں تھا, کچھ نہیں تھے تم دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ نے جب تم کو وجود بخشا تو ایسی حالت میں ایک لڑکا عطا کرنا یہ کوئی اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان کرنا, اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ نے کنفرم کیا. قال رب اجعل لي آیہ, پروردگار باقی اگر مجھے اولاد اس عمر میں ہونے والی ہے تو مجھے کوئی ایک نشانی دے, میں کیسے اطمینان رکھوں, مجھے ایک نشانی عطا کر کہ مجھے لڑکا ہونے والا ہے, مجھے اولاد ہونے والی ہے, مجھے کوئی نشانی عطا کر. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا, ہم ایک ایسی نشانی دیتے ہیں کہ تم تین شبانہ روز, تین دن اور تین رات تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے. یہ نشانی دی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں ہوتے تھے, مسجد کی خدمت کرتے تھے, ہیکل سلیمانی کی پاکی صفائی اور چراغاں روشن کرنا, یہ سب کام کرتے تھے, اور نشانی یہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. سوائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تذکیر کرو, ذکر کرو. یہ سورہ آل عمران میں بات آتی ہے. ذکر کرنے کے لیے تو زبان کھلے گی, لیکن گفتگو کرنے کے لیے تمہاری زبان گونگی ہو جائے گی. یہ بات قرآن کہتا ہے نشانی کے طور پر. بائبل میں بات ہے کہ ایز اے پنشمنٹ, تم نے مجھ سے سوال کیا, میں نے اولاد دینے کا وعدہ کیا, تم نے مزید سوال کیا, تو ایز اے پنشمنٹ ان کو گونگا بنا دیا گیا. بائبل میں یہ انبیاء کی عزت کے اور ان کے مقام سے گری ہوئی بات ہے. قرآن ان کا مقام پھر سے قائم کرتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ یہ پنشمنٹ نہیں, یہ سزا نہیں, یہ آیت تھی, یہ نشانی تھی کہ حضرت زکریہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے لیے گونگا کر دیا تھا. اب وہ باہر آئے, قوم کے لوگ منتظر تھے, گھر والے منتظر تھے کہ آج کیا بات ہے کہ کافی دیر ہو گئی زکریہ باہر نہیں آئے. تو باہر آ کر زکریہ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے اشاروں سے کہا کہ بہت بڑی چیز کا میں منتظر ہوں, بس تم صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. بس اتنا کہا. فخرج علی قومی من المحراب واوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ, دن اور رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, میں ایک بڑی چیز کا منتظر ہوں, بڑی خبر, ایک بڑی چیز کی آمد کا میں منتظر ہوں. اشارے سے کہا کہ تم اللہ کی تسبیح میں بسر کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حاملہ کیا اور ان کی بیوی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا کی. سارا واقعہ بیچ میں قرآن چھوڑتا ہے. اور یحییٰ نام کا ایک پیارا لڑکا, ایک پیاری اولاد, ایک عظیم اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور یحییٰ علیہ السلام کیا تھے, کیسے تھے, ان کی زندگی کیسے تھی, 2-4 آیتوں میں قرآن نے سمیٹا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے بہترین عکاسی نہیں کی جا سکتی. بہت پیارے الفاظ استعمال کیے قرآن نے. یحییٰ علیہ السلام کا پروفائل پیش کیا, ان کی تصویر پیش کی, وہ کیسے تھے, ان کی زندگی کیسے تھی, اور وہ کس قسم کے انسان تھے. دعاؤں کے اثر کے نتیجے میں وہ ایک بہترین انسان بن کر اٹھے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ ہم نے تم کو جو کتاب عطا کی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ. یعنی تورات, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہی بنیادی کتاب تھی بنی اسرائیل میں. اور جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنی طرف سے خدا کے حمد میں جو گیت وغیرہ گائے تھے, جو حمد کی تھی انہوں نے, جو باتیں بیان کی, بات کے لوگوں نے اسے ایڈ کر دیا. ورنہ وہ اصل قرآن اور اصل کتاب نہیں ہے. تورات اصل کتاب ہے اور انبیاء سے کہا گیا جتنے انبیاء اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب تورات ہو کہ انجیل ہو کہ قرآن ہو, اپنے اپنے زمانے میں قرآن کے خلاف بھی تورات کے خلاف بھی اس زمانے میں شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہدایت سے انسان دور ہو جائے. تو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مضبوطی سے پکڑو کہ نہ نفس اچک لے جائے, نہ شیطان اس کتاب اور اس کی تعلیمات کو اچک لے جائے. مضبوطی سے پکڑو. باقی یحییٰ علیہ السلام نے اس کا حق ادا کیا, سر کٹا کر بھی انہوں نے اس کتاب کو نہیں چھوڑا, اس کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا, مضبوطی سے پکڑا اس کتاب کو. پھر کہا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, اور ہم اسے بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی. حکمت ایک بہت بڑی دولت ہے. میں یوتی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا, جیسے قرآن نے کہا کہ حکمت جسے میں نے بہت بڑا خزانہ ملا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کی دولت سے نوازا. حکمت کیا ہے؟ آدمی اچھے میں, برے میں, غلط میں, صحیح میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے. یہ جو پرکھ ہے, یہ پرکھ بہت آسان چیز نہیں ہے اور سب کو نہیں ملتی یہ پرکھ. یہ تمیز کرنے کی صلاحیت, کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا اللہ کو محبوب ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے, یہ پرکھ, یہ تمیز, یہ لیاقت جو عطا کرتی ہے اللہ تعالیٰ, اسے کہا جاتا ہے حکمت. تو ہم نے اسے حکمت عطا کیا اور بچپن ہی میں عطا کیا. نمبر 2, کتاب کو مضبوطی سے پکڑ. نمبر 2 یہ ہے کہ حکمت ہم نے اسے بچپن میں عطا کیا تھا. نمبر 3 دیکھیے, حضرت زکریا علیہ السلام نے بچے کے لیے دعا مانگی کہ وہ بڑا پیارا انسان ہو. اس کا ذکر یہاں ملتا ہے, وحنانا من لدنا, وہ ایسی اولاد تھی جس کے اندر جوش تھا, جس کے اندر محبت تھی, جس کے اندر ذوق تھا خدا کی عبادت کا, اور وہ ایسی اولاد جس کے دل کے اندر سوز اور گداز ہم نے پیدا کیا. حنان کا لفظ, حنان کا مطلب ہی سوز اور گداز. یہ زندگی کا سرمایہ ہے. جن لوگوں کے دلوں میں سوز نہیں, جن لوگوں کے دلوں میں گداز نہیں, جن لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی نہیں, رافت نہیں, رقت نہیں, وہ پتھر کی مورتی ہیں, وہ انسان نہیں. وہ انسان کے لیے اصل سرمایہ یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو, شقی نہ ہو. اگر دل نرم ہو تو زبان بھی نرم ہوتی ہے, اور دل اگر سخت ہو تو زبان بھی سخت ہوتی ہے. اس کا دونوں کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ بڑا نرم دل انسان تھا, بڑا رقیق القلب انسان تھا وہ, بڑا اس کے دل کے اندر نرمی تھی اور سوز و گداز اس کے اندر پایا جاتا تھا. تیسرا کیریکٹرسٹک, تیسری صفت. چوتھی صفت یہ کہ وہ زکاتا, ظاہر میں بھی باطن میں بھی, کپڑے بھی, اعمال بھی, افکار بھی, زبان بھی پاکیزہ تھے. وہ زکاتا, پاکیزہ انسان تھا وہ, ہر لحاظ سے پاکیزہ تھا. اس کے خیالات پاکیزہ, اس کی نگاہیں پاکیزہ, اس کے کپڑے پاکیزہ, اس کی باتیں پاکیزہ, ہر لحاظ سے ظاہر باطن میں وہ پاک شخص تھا. ایسی اولاد ہم نے عطا کی. وکانہ تقیا, اور بڑا ہی متقی انسان تھا. 5 کیریکٹرسٹک بتائے. کتاب ہم نے دی, اس کی مضبوطی سے اسے تھامے رکھا, اسے ہم نے حکمت عطا کی تھی, اسے ہم نے دل کا سوز و گداز عطا کیا تھا, ہم نے اسے ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا کی تھی, اور ہم نے اسے متقی بنایا تھا. کتنی پیاری بات ہے, تقویٰ اختیار کیے ہوئے تھے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تقویٰ, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاکیزگی, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سوز و گداز پڑھ جائیے, کتابوں میں ملتا ہے کہ کیا انسان تھے وہ, کیسے زبردست تاریخ دنیا تھے. دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, انسانوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے. بنی اسرائیل کی صورت ہم نے بتایا تھا کہ جب ان پر زوال آیا جب پہلی بار وہ پٹے نبقد نظر سے پٹے, جب بری طرح سے نبقد نظر نے مارا, ان کے شہر پر حملہ کیا, یروشلم کو تباہ کیا, وہ دور تھا یحییٰ پیدا ہوئے تھے. یاد ہونا چاہیے کہ زوال زدہ قوم کے اندر یحییٰ آئے اور اس زوال زدہ قوم کو, اس بنی اسرائیل کو پکارا, توبہ کے لیے پکارا, اور ان کے توبے کی جو گیت ہیں, انہوں نے جو ترانے گائے ہیں, اور قوم کو توبہ کی طرف جو انہوں نے دعوت دی ہے, اس سے دشت جبل گونج اٹھا. بہت پیاری آواز سے انہوں نے لوگوں کو پکارا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اپنے گناہوں سے استغفار کرو, توبہ کرو, خدا کی طرف پلٹو. بپتسما دیتے تھے, بیپٹزم جسے کہا جاتا ہے, اسی لیے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے, جان دا بیپٹسٹ. یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خاص کارنامہ یہ تھا کہ گنہ گاروں کو پکڑنا, انہیں سمجھانا, انہیں توبہ کرانا. توبہ کرانے کے بعد ایک خاص قسم کا غسل دیا کرتے تھے جسے بپتسما کہا جاتا ہے, بیپٹزم. تو غسل دیا کرتے تھے, یہ کام تو یہ دعوت کا فریضہ یہ انجام دیتے تھے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ گلی گلی پوچھا پوچھا جاتے, لوگوں کو پکڑ کر خدا کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے تھے. پھر ان کی زندگی میں دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ خاص پہلو ہے, بڑے ہی زاہد قسم کے انسان تھے, اور ہمیشہ ان کا گزر بسر ہوا جنگل کے شہد اور ٹڈیوں پر. انہوں نے سیر اتر کبھی نہیں کھایا, انہیں دنیا کے انعامات اور اکرامات کو حاصل نہیں کیا, انہوں نے زہد کی زندگی بسر کی, اور ہمیشہ بہت خشک خوراک تھی ان کی, سادی خوراک تھی, بہت سیدھا سیدھا کھانا کھاتے تھے, اور ایک کمبل تھا اسی کو پوشاک بنائے ہوئے تھے, اسی سے اپنے بدن کو لپٹے ہوئے تھے, اور اس سر کو چھپانے کے لیے انہوں نے کوئی گھر نہیں بنایا, کوئی چھت نہیں بنائی, اور ایسے سر کو انہوں نے کٹایا بھی اللہ کے راستے میں. بڑے متقی انسان تھے, اور زندگی سے انہوں نے لینے کا کچھ تعلق نہیں رکھا, دیا انہوں نے دنیا کو, دنیا کو دے کر گئے, دنیا سے کچھ نہیں لیا, ایسے متقی انسان تھے. اور پھر ان کی موت جو واقع ہوئی, ان کی جو شہادت واقع ہوئی, وہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے آگے کہیں ایک جگہ, وہ یہ کہ حضرت زکریا, حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب دعوت کا فریضہ انجام دیا, لوگوں کو پکارا, اپنے غلطیوں سے رجوع کرنے کی دعوت دی قوم کے اندر, تو ان کے جو بڑے لوگ تھے, ان کے جو علماء تھے, ان کے جو آفیسرس تھے, ٹیکس آفیسرس, ملٹری آفیسر, ان سب نے دعوت کا جو فریضہ انجام دیا, بائبل میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں. ٹیکس آفیسر کو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے جتنا وصول کرنا ہے اتنا وصول کرو, اس سے زیادہ لوگوں سے پر سختی نہ کرو. اور ملٹری آفیسر سے کہا کہ تم کو حکومت کی جانب سے جو تنخواہ ملتی ہے اس پر اکتفا کرو, رشوت خوری نہ کرو. انہوں نے قوم کو جا کر خطاب کیا, ایک ایک طبقے کو خطاب کیا. علماء سے جا کر کہا اے شام کے بچوں, ان کی تقریر بڑی پیاری ہے, کہا کہ اے شام کے بچوں, تم نے قوم کو مار ڈالا ہے, اور پھر تم اتنے بنجر ہو چکے ہو کہ اب درختوں پر کلہارا لگا دیا گیا ہے, جو درخت پھلدار نہیں ہوتا وہ کاٹا جاتا ہے اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. دیکھیں تمثیلی زبان کتنی پیاری ہے. علماء کا جو رول ہونا چاہیے تھا, جب تم نے وہ کردار نہیں ادا کیا سوسائٹی کے اندر, تم نے سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش نہیں کی, تو اب اللہ تعالیٰ تم کو کاٹنے والا ہے اور آگ میں ڈالنے والا ہے. وہ درخت جو پھل نہیں دیتا وہ اسی قابل ہے کہ کاٹا جائے اور آگ میں ڈالا جائے. علماء کو خطاب کر کے انہوں نے کہا, ایک ایک طبقے کو جا کر دعوت دی, تو بڑے طبقے کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے, اور خاص کر یہودا کا جو بادشاہ تھا, زوال کے آخری انتہا ہے, اس میں جو بادشاہ کا ہیرو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا, وہ اپنی بھاوج کے ساتھ رنگ رلیا کرتا تھا, وہ اپنی بھاوج کو رکھے ہوئے تھا, اس سے عیش کرتا تھا, اور اس کی ایک بیٹی تھی, رقاصہ تھی, ناچنے والی تھی, ڈانسر تھی, اور اس نے اپنے برتھ ڈے کا کمپلیمنٹ مانگا. اس نے ہیرو بادشاہ سے, جو یہودی تھا, نام کا یہودی تھا, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر جمال عبد الناصر ہو, یا اس طرح کے اور بڑے بڑے جو حکمران گزرے ہیں, نام کے مسلمان تھے, اور مسلمان لیڈروں کو انہوں نے سر قتل کیا, حضرت سید قطب شہید کو مارا, اور حسن البنا شہید کو, کیسے کیسے لوگوں کو قتل کیا, یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان, نام کیا ہوتے ہیں. اسی طرح ہیرو نام کا یہودی تھا, اور ایک نبی کا سر اس نے مانگا, کون, رقاصہ نے مانگا, تو بادشاہ نے حکم دیا, اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر جیل سے کٹوا کر طبق میں لا کر اس ناچنے والی کے سامنے پیش کر دیا. یہ ان کی زندگی تھی, جیے بھی تو اللہ کے دین کی خاطر, سادی زندگی انہوں نے اختیار کی, تقوی کی زندگی اختیار کی, اور اس دنیا سے گئے بھی تو اپنا سر کٹا کر چلے گئے, لیکن اللہ تعالیٰ کے دین سے انہوں نے تھوڑی بہت بھی کمپرومائز نہیں کیا, اس کے اندر مداہنت انہوں نے اختیار نہیں کی. وہ برم بھی والدے ہی, اور ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ والدین کا فرما بردار تھا, شقی نہیں تھا, جبار نہیں تھا وہ شخص. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وسلام علیہ یوم ولدا, وہ شخص جس دن پیدا ہوا یحییٰ علیہ السلام, اس دن بھی ان پر سلامتی, جس دن وہ مرے, جس دن ان کی شہادت ہوئی, یوم یموت, جس دن ان کی موت واقع ہوئی, اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ان پر ہو, رحمتیں ان پر ہو, اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان پر نازل ہو. وہ یوم یبعث حیا, جس دن دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیے جائیں گے میدان حشر میں, اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں. یہ ہوتے ہیں پیارے بندے, دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں, دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھوڑ کر جاتے ہیں, اور جب اٹھائے جائیں گے آخرت میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر سایہ فگن ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وسلام, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام, تحیت, مبارکبادیاں اللہ کی طرف سے, فرشتوں کی طرف سے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی تھی, سنایا گیا. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. آخر میں گفتگو ہوگی کہ یہاں زکریا علیہ السلام کا واقعہ کیوں پیش کیا گیا ہے. وَدْبُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ مریم کا واقعہ بھی سناؤ اس کتاب میں لوگوں کو تاکہ نصیحت حاصل کریں اور فکر کریں اسے سبق لیں یہ برگزیدہ شخصیتیں یہ عظیم شخصیتیں اور انسانیت کے لیے رہنما شخصیتیں ان کا واقعہ سناؤ عورتوں کے لیے خاص کر اس میں نشانی ہے اور عبرت ہے وَدْبُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ مریم کا واقعہ ان کو سناؤ اِذِن تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر وہ شرقی جانب میں یعنی ایسٹرن جانب میں وہ جو عورتوں کا جو ویمن کورٹ جسے کہا جاتا ہے ہیکل سلیمانی میں وہاں کی مسجد میں عورتوں کا ایک الگ حصہ تھا مشرق کی جانب وہ حصہ تھا جسے ویمن کورٹ کہا جاتا ہے عورتوں کا حصہ اس میں وہ الگ تھلگ معتکف ہو کر بیٹھ گئے مریم مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سورہ آل عمران میں کہا تھا کہ مریم کی والدہ نے نظر مانگی تھی منت مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک اولاد عطا کر اور اس اولاد کو میں تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے پیش کروں گی لیکن ہوا یہ کہ لڑکی پیدا ہو گئی مریم کی والدہ نے نیت مانگی تو ذہن میں یہ تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو میں مسجد کی خدمت کے لیے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے میں نظر کر دوں گی لیکن جب لڑکی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ وہاں کہتا ہے کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکا ہو یا لڑکی ہو نظر جیسے مانگی ویسے انہوں نے لڑکے کے بجائے مریم کو مسجد کے حوالے کیا اور اب مریم یہ ہے کہ وہاں معتکف رہتی تھی مسجد ہی میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ مصروف ہوتی تھی تو اس وقت کا واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ مشرقی جانب وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر جب بیٹھی ہوئی تھی فاتخذت من دونہم حجابا وہ پردہ لٹکائے ہوئے اب معتکف ایک کونے میں بیٹھی تھی فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا ہم نے مریم کی طرف کنواری عفیفہ پاک باز مریم کی طرف ہم نے اپنی روح اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ انسانی شکل میں ممثل ہو کر پرسانی پی ہو کر وہ فرشتہ حاضر ہوا اچانک کونے میں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا ہے اچانک پریشان ہو گئی کہ اس حجرے کے اندر کون لڑکا آ گیا کون مرد آ گیا کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی ڈرتا ہے تو اے لڑکے بھاگ یہاں سے اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے تجھے رحمان کا تجھے ڈر ہے وہ نہیں پہچانے بی بی مریم نہیں پہچان سکی کہ فرشتہ ہے کون ہے انہوں نے سمجھا کہ کوئی لڑکا آ موجود ہوا ہے تو کہا کہ خالت انی اعوذ بی رحمان میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تیرے اندر ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو یہاں سے بھاگ یہاں سے نکل جا قال انما انا رسول ربک میں تمہارے پروردگار کی طرف سے فرشتہ آیا ہوں اس نے اعلان کیا میں فرشتہ ہوں اور لأحب لك غلاما زكيا میں تجھے ایک پاک لڑکے کی پیدائش کی بشارت دیتا ہوں فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے بی بی مریم اور تمہیں ایک لڑکے کی پیدائش کی بشارت دیتا ہوں کہا کہ خالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر کیا مجھے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے مرد نے چھوا نہیں میری شادی نہیں ہوئی میں نے کسی مرد سے ملاقات نہیں کی اور میرا کسی سے ملاپ نہیں ہوا جب مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں تو کیا مجھے لڑکا ہوگا خالت انا یکون لی غلام کہا کہ خالق قدالی ہاں ضرور ایسا ہی ہوگا کہ اگر تجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں تیری شادی نہیں ہوئی تو کنواری ہے صحیح لیکن یہ اللہ کا حکم ہے قدالی ایسا ہی ہوگا ضرور ایسا ہو کر رہے گا قال ربک ہوا علی حین پروردگار کہتا ہے کہ اس کے لیے آسان بات ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے مرد اور عورت کا ملاپ ہونا یہ لازم نہیں ہے مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر بھی عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرا دیا جائے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے قرآن نے 1400 سال پہلے کہا آج کلوننگ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مرد کے بغیر یعنی یقین پلیٹ کر کے بکری کو حاملہ کیا گیا یہ سب معلوم ہے ہم لوگوں کو تو ان واقعات میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے سبب ہو یہ ضروری نہیں ہے بلا اسباب بھی اللہ تعالیٰ کام کر سکتا ہے وہ اسباب کا غلام نہیں ہے اسباب اس نے پیدا کیے کہا کہ ایسا ہی ہوگا تیرے رب کے لیے بہت آسان بات ہے ولی نجعل لہ آیۃ للناس وہ لڑکا ہوگا ایک نشانی ایک آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کے طور پر وہ لڑکا پیدا ہوگا وہ رحمت منا اور ہماری طرف سے خدا کی طرف سے وہ لڑکا رحمت کا حامل ہوگا وکان امرا مقضیا اور یہ طے شدہ بات ہے ایسا ہو کر رہے گا فحملته فانتبذت به مکانا قضیا خسیا آخرکار وہ حاملہ ہو گئی بی بی مریم کنواری تھی فرشتہ آیا روح پھونکا بی بی مریم کے اندر اور بی بی مریم حاملہ ہو چکی پیٹ کے اندر ایک بچہ حمل قرار پا گیا
اب بہت پریشان ہوئی, کیا ماجرا ہوا؟ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا, اس نے کہا کہ فرشتہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اس نے دیا, اور عجیب معاملہ یہ کہ کنواری لڑکی پر یہ عالم گزرے. سوچئے کیا ہوگا, بہت پریشان ہوئی, شدت کرب ذہنی ٹینشن, عجیب ٹینشن کے اندر مبتلا ہو گئے, اور مبتلا ہو کر انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہاں محراب میں رہوں, مسجد کے اندر میں مقید رہوں, معتکف رہوں, تو ممکن ہے کہ لوگ بہت بری بری باتیں کریں گے. تو ٹینشن سے گھبرا کر, شدت سے گھبرا کر, کرب میں مبتلا ہو کر انہوں نے مسجد کو چھوڑ دیا. چھوڑ کر ایک دور دراز علاقے کی طرف چلی گئی, نکل گئی گاؤں سے اور بستی سے. فجاء المقاذ الى جذع النخل, بہت دور جب چلی گئی تو درد ذہن زچکی کا وقت آ گیا, اور زچکی کے وقت میں پریشان, ماری ماری اکیلی پھر رہی تھی. یہ ساری چیزیں بڑی آیت ہیں, بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل قرار پانا بھی ایک نشانی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک نشانی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھا, ان کی موت یا دنیا سے اٹھا لیا جانا یہ بھی ایک نشانی ہے. تینوں چیز نوٹ کریں, حمل قرار پانا نشانی, لچکی کے بارے میں ابن خلدون وغیرہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, کہ تنہا اگر کوئی عورت درد ذہن میں مبتلا ہو تو اس کی ڈلیوری کے لیے بہت کم امکانات ہوتے ہیں. یہ بتایا ہے ان کتابوں میں کہ ایک عورت تنہا ہو, اس کا کوئی معین نہیں, معاون نہیں, کوئی مددگار نہیں, تو اس بچے کا بہت صحیح سلامت پیدا ہو جانا مشکل ہوتا ہے. کہا کہ بہت دور چلی گئیں, درد ذہن میں جب مبتلا ہوئی تو ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں, اور کہا, یہ دیکھیں ذہنی کو ذہنی ٹینشن کی عکاسی ہے, کہا خالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, ہائے میری کمبختی, ہائے میری چانک, اگر میں مر چکی ہوتی, اگر میں مر چکی ہوتی اور میں بھلا دی گئی ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا, آج میں اس عالم میں مبتلا ہوں کہ میں درد ذہن میں مبتلا ہوں. یہ زچکی کے درد سے نہیں ہے, یہ تکلیف سے نہیں ہے, یہ اس بات کی فکر ہے کہ میں قوم کو جا کر کیا جواب دوں, قوم کو جا کر میں کیا جواب دوں کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں اور ایک لڑکا میں بچہ جننے والی ہوں. تو اس فکر میں وہ روتی اور چلاتی ہوئی, لیکن خدا کے خلاف شکایت نہیں کی, امتحان تھا, اس امتحان میں پوری اتری انہوں نے, صبر کیا انہوں نے, اور کہا کہ صرف اتنا کہا, اے کاش کہ میں مر چکی ہوتی, اور نہ صرف مر چکی ہوتی بلکہ وہ کنت نسیم منسی, میں بھلا دی گئی ہوتی, تینوں سے میں محو ہو جاتی, لوگ مجھے بھول جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ کو یہ آلہ بہت پسند آئی, شکایت نہیں کی انہوں نے, اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں نہیں بنائیں, صرف اپنے درد کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً رحمت کے فرشتوں کو بھیجا, فنادا من تحتها اللہ تحزنی, فرشتے نے آ کر کہا کہ غم نہ کرو, ڈرو نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, قد جعل ربک تحتک سریا, پروردگار نے تمہارے لیے تمہارے پیروں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے, گویا کہ نہر جاری ہو گئی تھی. اور پھر کہا وخذ الیک بجذع النخل تساقط, اور قریب میں جو کھجور کا درخت ہے اسے پکڑ کر ہلاؤ, تم ڈالی اور اس کی ٹہنی کو ہلاؤ, اس سے تمہارے لیے پکے پھل کھجور گر پڑیں گے. اور کہا ایک طرف تو پانی کا چشمہ جاری کیا, دوسری طرف ٹہنی کو ہلانے کا حکم ہوا, اور اس سے بہترین پھل گریں گے. فکلی وشربی, کھاؤ اس کھجور کو, پانی کو پیو. اور پھر زچکی کا وقت آیا تو انہوں نے ڈیلیوری کی, ڈیلیور کیا بچے کو, بچہ دنیا میں آیا. وقری آئینہ, اور اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو, پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ساری چیزیں ہماری ذمہ ہے, ہم اس کی ذمہ داری لیں گے, تم کھاؤ تم پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کرو. باقی یہ کہ ایک عورت کو ڈیلیوری کے بعد ساری درد زہر بھول جاتی ہے, ساری تکلیف بھول جاتی ہے, بچوں کو دیکھ کر ولادت کے بعد اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. کہا وقر آئینہ, اپنی آنکھوں کو تو ٹھنڈی کر لے. فائما ترین من البشر احدا, کہ تجھے اگر حالانکہ کوئی مرد نہیں چھوا, فقول, اگر کوئی کسی مرد کا گزر ہو جائے, کوئی انسان قریب سے آ جائے اس حالت میں, تو تو یہ کہہ دینا کہ میں آج منہ کے روزے سے ہوں. یہ بنی اسرائیل میں طریقہ تھا, جیسے ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں, کچھ کھاتے نہیں, منہ کا روزہ بھی پایا جاتا تھا, صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اس کی یاد میں زبان اتر رکھنا, دنیا کی اور کوئی گفتگو نہیں کرنا, اس کے لیے منہ کا روزہ کہا جاتا تھا. تو فرشتے نے کہا کہ کھا پی, بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر, اگر کوئی آدمی اگر گزرے اور تجھ سے پوچھے کہ بی بی مریم تجھے یہ کیا ہو گیا ہے, تو کہہ دینا اشارے سے کہ میں آج منہ کا روزہ رکھی ہوں, میں بات نہیں کرنا چاہتی. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی, تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ مت کر, تو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ وکیل ہے. یہ ہے اصل میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا وکیل ہو جاتا ہے, ان کے معاملات اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. جو اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں, اللہ ان کا کارساز ہو جاتا ہے, ان کا مددگار ہو جاتا ہے. کہا کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں, تو تم کہہ دینا کہ کسی سے بات نہیں کر رہا, اور منہ کے روزے کا اعلان کر دینا. فآتت بھی قومہا تحملہ, بچے کو لے کر قوم کی طرف آئے. جیسے ہی قوم کی طرف آئیں, بی بی مریم کنواری بی بی اور عفیفہ تھیں, پاک دامن تھیں, لیکن جب وہ بچہ لے کر آئیں تو پوری قوم ان پر ٹوٹ پڑی. پوری قوم کے لوگ, بڑے بڑے علماء اور یہود کے جو لوگ تھے وہ ٹوٹ پڑے, آ کر بڑی ملامت کی, لعنت کی, گالیاں دینا شروع کر دیا انہوں نے. کہا خالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا, تم نے کیا کام کیا, کیسا تم نے عظیم اور غلط کام, کتنا بڑا کام تم نے کر دیا. یا یا اختہ ہارون، اے ہارون کے خاندان کی لڑکی، یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ہارون کے خاندان کی لڑکی، اتنے بڑے خاندان سے تو پیدا ہوئی، اتنے بڑے خاندان سے تیرا تعلق ہے، آخر تو نے یہ کون سا کارنامہ انجام دیا، سب کے منہ پر تو نے خاک مل دیا. کہا کہ یا اختہ ہارون ما کانا ابو کی امرا سوئن وما کانت امو کی بقیہ، نہ تیرا باپ غلط انسان تھا، نہ تیرا باپ برا انسان تھا، نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. یہ تو نے کیا کیا، تیرے ماں باپ اچھے، تیرے ماں باپ شریف اچھے خاندان کے لوگ تھے، لیکن تو نے کیا رزالت کا یہ طریقہ اختیار کیا. لوگ آئے اور بی بی مریم کو کوسنا شروع کیا. سوچیے کہ مینٹل ٹینشن کا کیا عالم ہوگا. ہر لمحے پر انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے انہوں نے سپر کر دیا، اپنے آپ کو سپر کر دیا تھا. کہا کہ نہ تیرا باپ برا انسان تھا، نہ تیری ماں کوئی ایک بدکار عورت تھی. کہا کہ میں کچھ بات نہیں کرتی. فاشارت الی، بچے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، بی بی مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، علماء نے کہا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا، ارے اس بچے سے ہم کیا بات کریں گے جو جھولے میں پڑا ہوا ہے، جھولے میں لیٹے ہوئے بچے سے تھوڑی ہم بات کریں گے. انہوں نے جواب دیا تو بچے نے گفتگو شروع کی. قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی تک عیسیٰ کا نام نہیں ہے، لڑکا بچہ یہی ذکر چل رہا ہے. کہا کہ قال انی عبداللہ، اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. بعد میں جو گھڑ لیا گیا، جو افسانہ انہوں نے بنایا، وہ اللہ کے بیٹے کا افسانہ بنایا، یہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو اعلان کرتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں. نمبر ایک، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب سے نوازا. وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، مجھے پرستادا بنایا، مجھے پیغمبر بنایا ہے. بچہ گہوارے میں بات کرتا ہے، بچہ جھولے میں بات کر رہا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا. واقعی یہ ہے کہ انبیاء کی زندگی، جیسے یحییٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا، آئے بھی تو مبارک کے ساتھ، دنیا میں زندگی بسر کی تو سلامتی کے ساتھ، دنیا سے چلے گئے تو سلامتی کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا، بڑا خیر و برکت کا باعث مجھے بنایا جہاں بھی رہوں. وہ اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کے قیام کا حکم دیا. اس سے پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف دو تعلیم لائے ہیں، نماز اور زکوٰۃ، اس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نہیں لے. ایسا نہیں ہے، نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی علامت ہے، حقوق اللہ کی علامت ہے، اور زکات یہ ہے کہ حقوق العباد کی ایک علامت ہے، سمبل ہے دونوں چیزیں. صرف سمبولیکلی کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا دین لے کر آیا ہوں جو خدا سے بھی تعلق جوڑنے کی تعلیمات دیتا ہے، اور میں ایسا پیغام لایا ہوں جو بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. میری کتاب اور میری باتیں ایسی ہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز قائم کرو اور زکات دو. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، میں جہاں بھی رہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک قرار دیا گیا، مجھے مبارک قرار دیا ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دیتا رہوں. معدوم تو حیا، جب تک دنیا میں رہوں، زندہ رہوں، میں یہ دو کام کرتے رہوں، یعنی انسانوں کو کے درمیان تعلقات کو درست کروں، خدا کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے اسے بھی میں درست کروں، یہ میرا کام ہے. وبرم بوالدتی، میں میری ماں کے سلسلے میں، دیکھیں والدین نہیں کہا، والدہ کے حق میں مجھے نیک بنایا گیا، میں اس کا قدر شناس رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں تو معجزے کے تحت پیدا ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بخشش، مجھے پیدا کیا ہے، تو ماں کے ساتھ انہوں نے کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کیا، ہمیشہ ماں کی قدر کی، ماں کا احترام کیا. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا، مجھے اپنے ماں کے سلسلے میں جبار نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، شقی نہیں بنایا. یہ گہوارے میں وہ بات کرتے ہیں. وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میں جس دن پیدا ہوا اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر، میں جس دن مروں یا جس دن مجھے دنیا سے اٹھا لیا جائے اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر، اور جس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اٹھائے گا، اپنی ہی زبانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی مجھ پر. یہ بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سلامتیاں نازل کرتا ہے، اور کانفیڈنٹلی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی کے تحت آ چکا ہوں. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے. کہا گاڑی کا عیسیٰ، یہ جو پورا واقعہ ہم نے سنایا وہ عیسیٰ ہی، یہی عیسیٰ ہی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہی. قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ حق بات ہے جس کے بارے میں یہ لوگ گمان میں پڑے تھے. یہ کرسچن تھے، نصارہ، بہت اختلاف کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہو گئی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حق بات ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اولاد اپنے لیے منسوب کرے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ بے انتہا پاک ہے. اذ خذا امرن، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے. فانما یقول له کن فیکون، حکم دیتا کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. وان اللہ ربی وربکم فاعبدوه، اور پروردگار وہی ہے جو تمہارا اور ہمارا رب ہے، اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، اور کرسچنز میں دو تین طبقے ہو گئے جنہوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں, کہا کہ ہم ان سب کا فیصلہ چکائیں گے قیامت کے دن. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم, قیامت کے دن جبکہ ایک ایک نبی آ کر جواب دے گا. مشہد اسی لیے کہا گیا, مشہد کے دن جس دن انبیاء آ کر گواہی دیں گے اس دن ہم ان کے معاملات کا فیصلہ کریں گے. اسمی بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین. اور ان سب لوگوں کو جنہوں نے کانوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی پٹی باندھے رکھا, حق بات کو سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے تھے, سب ظالموں کے لیے بڑی گمراہی اور قیامت کے دن وہ حسرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ ساری باتیں آئی. اب یہ ہے کہ یہاں یہ رکوع ختم ہوتی ہے, وہ تو یہ رکوع ختم ہوتا ہے. بی بی مریم کا واقعہ, حضرت عیسیٰ کا اور یحییٰ کا واقعہ, یہ اس لیے سنایا گیا, یہاں بھی ایسے ہی ہے. اگر موقع ہوتا تو میں چار ڈال کے بتاتا. بالکل ٹپیکل ورڈس استعمال ہوئے ہیں کہ کذالک کذالک, اور تمہارے رب کے لیے مشکل کام نہیں, تمہارے رب کے لیے مشکل کام نہیں, بالکل سملر ورڈز استعمال میں. اس کا مطلب یہ تھا, اس واقعے سے پہلے, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس لیے سنایا گیا قرآن میں, کہ جب یحییٰ علیہ السلام ہر طرف سے کوئی اسباب نہیں تھے اور اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو جب پیدا کیا, اور اسی طرح بی بی مریم کو بھی اسباب کے بغیر ایک اولاد عطا کی, تو بی بی مریم سے پیدا ہونے والی اولاد کو تم نے خدا بنا دیا اور زکریہ کو پیدا ہونے والی اولاد کو تم نے انسان بنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حالانکہ دونوں کی زندگی, اس لیے میں نے کہا کہ آپ غور کیجئے, کبھی سورہ مریم ڈھونڈا کر پڑھ لیجئے یا سورہ آل عمران, ورڈنگز کو آپ انلسٹ کیجئے, بالکل ویسے ہی ہوگا. وہاں بھی فرشتہ آیا, یہاں بھی فرشتہ آیا, وہاں بھی اس نے بشارت دی, یہاں بھی اس نے بشارت دی, وہاں بھی اس نے ڈاؤٹ کیا کہ مجھے اس حالت میں بچہ ہوگا, یہاں بھی بی بی مریم نے کہا کہ مجھے مرد نے نہیں چھوا, کیا مجھے بچہ ہوگا. سملر ورڈنگز ہے, بالکل ویسے ہی پیرلل دونوں استعمال ہوئے. اور پیرلل استعمال کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ایک انہونی واقعہ زکریا کے گھر میں ہوا تو اس کو تم نے انسان مانا, اور ویسا ہی ایک انہونی واقعہ مریم کے گھر میں ہوا تو اسے تم نے خدا بنا دیا. یہ کیسی تمہاری سمجھ ہے؟ یہ تمہاری کم بختی ہے اور کم فہمی ہے, اس لیے یہ پیرلل اللہ تعالیٰ نے استعمال کی. اور زیادہ موقع نہیں ہے, جن کو تفصیلات دیکھنی ہو, ایک کتاب آئی ہے, ریسرچ پیپر ہے اصل میں, وہ مٹانے شیری کی, کیرلا کے ایک ڈاکٹر ہیں, ان کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے وہ سب پیرلیلزم کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا ہے, اور فنی اسلوب سے قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک پیرلل مثال پیش کرتا ہے, یہ اس کا ایک طریقہ ہے. تو اس طرح سے دونوں واقعات کو سنا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ اس کی مرضی سے ہوئی, اور وہ ایک آیت تھے, وہ نشانی تھے, اور ان کا آنا بھی نشانی ہے, ان کا دنیا میں پیدا ہونا بھی نشانی, اور پھر جب وہ اٹھا لیے گئے تو وہ بھی ایک عجیب نشانی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کا وہ دین ہوگا جبکہ ہم ساری دنیا کو ختم کریں گے, اس کے بعد اننا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون, اور ساری کائنات کے وارث ہم ہوں گے, اور کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا, کسی کا اقتدار نہیں چلے گا, صرف اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہوگا, اور ہم ساری زمین کے وارث ہوں گے. اس دن ان کے اختلافات کے فیصلے ہم کریں گے, جس طرح کے الجھنوں میں اور گنجلا قسم کے خیالات میں یہ لوگ مبتلا ہیں. اس کے بعد بہت سرسری طور پر ایک اور رکوع پر ہم گفتگو کر لیں گے دو تین منٹ میں, وہ یہ کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم, ابراہیم کا واقعہ ہم کو سناؤ. یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے, یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح سے دیس نکالا دیا, شہر بدل کر دیا, ان کے باپ کو نکال دیا, گھر سے چلے جاؤ, یہاں سے تم ایک نئی دعوت کے علم مردار ہو, اسی طرح صحابہ کو نکالا جا رہا تھا, اس لیے حضرت ابراہیم کا قصہ سنایا گیا, پیرلل پیش کیا گیا. جیسے تم صحابہ کو تنگ کر کے شہر سے نکلنے اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہو, ایسا ہی اس کے والد آزر نے بھی ابراہیم کو مجبور کیا تھا. یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے. انہو کانا صدیق النبی, وہ بہت صادق نبی تھا وہ شخص, حضرت ابراہیم کے بارے میں اس قال علیہ والد کے سامنے انہوں نے دعوت پیش کی, بہت پیاری دعوت ہے, کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان, چار باتیں انہوں نے پیش کی. ایک تو یہ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو جو سنتے نہیں جو دیکھتے نہیں, ایسے پتھروں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ پوجا اس لیے کی جاتی ہے, عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہستیاں ہماری مدد کریں, کام آئیں, دستگیریں کریں, ہمارا غم دور کریں. کہ پتھر کی مورتیاں ہماری کیا مدد کریں گی, ہمارا کیا غم دور کریں گے, ہماری کیا مجبوریاں دور کریں گے؟ کہا کہ یہ کیسی تم نے غلط راہ اختیار کر لی ہے. ایک بار انہوں نے کہیں کہ ابا یہ بہت غلط کام تم نے کیا. نمبر دوسری بات, وہ اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, اللہ کے بارے میں اندھیرے میں ٹامن پہ نہیں مارنے کا, زن ان سے کام نہیں لینے کا, اللہ کے بارے میں ہمیشہ علم پر گفتگو کرنی چاہیے, اور وہ علم میرے پاس آیا ہے. اے ابا جان, یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, میرے پاس علم آ چکا ہے, معلوم یاتی کا, تمہارے پاس وہ علم نہیں آیا ہے, فتبعنی, میری اتباع کرو اگر تو تم کو صراط مستقیم مل جائے گا. باپ کو دعوت دے رہے ہیں. دیکھیں دعوت میں نہ باپ کی تمیز نہ ماں کی تمیز, آدمی اگر صحیح بات کہنی ہو تو گھر میں بھی کہے باہر بھی کہے, گھر میں بھی دائی باہر بھی دائی, لیکن اسلوب اچھا ہونا چاہیے, طریقہ اچھا ہونا چاہیے. کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان, تم میری اتباع کرو, تم صراط مستقیم پاؤ گے. اے بجان یا بتی لا تو ابو شیطان, تم شیطان کی اتباع نہ کرو, اس کی عبادت نہ کرو, شیطان کے پیچھے تم چلو گے تو میں کہتا ہوں کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور شیطان کو اللہ تعالیٰ آگ میں جھونکے گا کہ آپ بھی آگ میں جانا چاہتے ہیں شیطان کی اتباع کرتے ہوئے. یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, اے ابا میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں تم گرفتار ہو جائے گا. چار باتیں کہیں انہوں نے, بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو, پھر اس کے بعد علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے, پھر یہ کہا کہ شیطان کی اتباع نہ کرو, پھر یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر آ جائے گا. تو باپ بڑا بکھر گیا, ناراض ہوا, خبر سے اس نے کہا کہ خالہ اراضی وہ انت ان آلیہ تھی, اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کے خلاف بکواس کرتا ہے, اگر تو ایسا کرے گا لئی لم تن دے, اگر تو اس سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا, لارج من نہ کا بہادر میں ملیا, یا پھر گھر چھوڑ کر نکل جا, یہی زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں, یا تو سنسار کروں گا یا تجھے گھر چھوڑ کر نکلنا پڑے گا. کہا کہ ٹھیک ہے, میں کوئی کمپرومائز کرنے والا نہیں, میں اپنے عقیدے پر ثابت ہوں. سلام, آدمی جب ملاقات کرتا ہے تب بھی سلام, شائستگی سے جب راستہ نکالتا ہے تب بھی سلام. کہا خالہ سلام علیکم, اے بجان اللہ کی سلامتی ہو تم پر, میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ میری بات نہیں ماننا چاہتے, آپ اور میرا دونوں کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا, تو میں چلا اور اللہ کے راستے کی طرف نکلے, خالی ہاتھ نکل گئے. ساستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست ضرور کروں گا. انہ کانا بی عفیا, میرا پروردگار بہت ہی معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. گھر کو جب چھوڑ کر نکلے تو قرآن کہتا ہے کہ گھر کو جب چھوڑ کر نکلے خدا کی خاطر سب کچھ تج دیا تو وہ کنگال فقیر اور دنیا سے نیست و نابود نہیں ہوئے, بلکہ کہا کہ جب ابراہیم نے اپنے بتوں کو اپنے خاندان کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے بہترین اولاد یعقوب جیسی اولاد عطا کی, اور پھر وحبنا لہ اسحاق و یعقوب, اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی, اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے, اور ہر ایک کو اللہ نے نبی بنایا ابراہیم کی اولاد میں. یہ صحابہ کو یہ بتانا تھا کہ آج تم یہاں سے نکالے جا رہے ہو تو یاد رکھو کہ نکالے جانے سے تمہاری دم نہیں کٹے گی, تم تباہ و برباد نہیں ہو جاؤ گے, دنیا میں پھر سرخروح ہو کر تم اٹھو گے اور تمہارا نام دنیا میں باقی رہ جائے گا جیسے ابراہیم کا نام باقی رہا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا, ہم نے اس پر اپنی رحمتیں نازل کی. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا, ہم نے رہتی دنیا تک کے لوگوں پر تیرا ذکر خیر جاری کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی بھی عیسائی بھی مسلمان بھی سب مانتے ہیں, سب آپ کی تعریف کرتے ہیں, انبیاء ان کی نسل میں انبیاء کا سلسلہ جاری رہا اور ہر ایک نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی. تو کہا اللہ تعالیٰ نے ہم تم کو انبیاء عطا کریں گے, ہم تم کو دنیا کی رحمتوں سے نوازیں گے, اور پھر زبانوں پر تمہارے لیے صدق خیر بہترین کلمات جاری کریں گے, لوگ تمہیں تعریف سے یاد کریں گے, رہتی دنیا تک تمہارا نام ہم نے اونچا کر دیا. یہ صحابہ کو اس لیے بتایا کہ آپ لوگ بھی اطمینان رکھیں, ابراہیم کا طریقہ اختیار کریں, آزر کا طریقہ اختیار نہ کرو. قریش کو کہا اور ان کو کہا کہ تم ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو, خدا کے لیے سب کچھ تج دو, خالی ہاتھ نکل جاؤ, پھر اللہ تعالیٰ تم کو ساری دنیا کی رحمت عطا کرے گا, دنیا میں تمہارا نام باقی رہ جائے گا. واقعہ یہی ہے کہ ان صحابہ اکرام کا نام ہم لیتے ہیں تو ہمارے دل ان کے آگے جھک جاتے ہیں, ہمارے لیے ہماری زبان سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں, ابو جہل اور فلاں سب نامراد ہو برباد ہوں, ان کے لیے لانت بھیجتے ہیں اور صحابہ کے لیے ہماری زبان سے دعائیں نکلتی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندے اس کے لیے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائیاں عطا کرتا ہے. انہیں کچھ باتوں پر آج یہ گفتگو ختم ہوتی ہے, اور کل اور مزید تین رکوع ہیں سورہ مریم کی, تو انشاءاللہ کل اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, ربنا تقبل منا انك انت